الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں ہیں جن میں مومنوں کی صفات بیان فرمائی گئی اور ایسی صفات بیان فرمائی گئی ہیں جن کے بارے میں فرما دیا گیا کہ جن میں یہ صفات ہوں وہ فلاح پا چکے یقینی طور پر. افلح المؤمن, فلاح کا مطلب ہم لوگ یہاں صحیح معنی میں سمجھ ہی نہیں سکتے. فلاح کے معنی اصل میں کسی ایسی کامیابی اور راحت کے حصول کے ہیں جس کے ساتھ کسی تکلیف کا, کسی رنج کا, کسی صدمے کا کوئی شائبہ ہی نہ ہو, وہ ہے فلاح. اور وہ صرف جنت ہی میں حاصل ہو, کیونکہ دنیا جو ہے وہ اس میں کوئی راحت کوئی خوشی نہ مکمل ہے نہ خالص ہے. تو اس آیت نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ صفات پیدا کر لیں وہ ان کو مکمل فلاح سمجھو حاصل ہو گئی, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اس جنت کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی نعمت سے حقدار بن گئے. حقدار سے مراد یہ کہ اللہ نے ان کو حقدار بنا دیا, ورنہ اللہ پر کسی کا حق نہیں ہوتا. اور اسی وجہ سے حدیث روایت میں آتا ہے کہ یہ جو سورت نازل ہوئی ہے اس کا واقعہ ایک صحابی نے بیان فرمایا ہے کہ حدیث میں یہ جیسے آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو اس کے مختلف کیفیات ہوا کرتی. ایک کیفیت اس کی یہ تھی کہ آپ کے چہرے مبارک کے پاس ایسی کچھ آواز سنتے تھے صحابہ کرام جیسے شہر کی مکھیوں کے بن بنانے کی آواز ہوتی, جیسے شہر کی مکھیاں بن بنا رہی ہوں. تو اس قسم کی آواز فرماتے ہیں کہ آیا کرتی تھی جب آپ پر وہی نازل ہوتی. تو صحابہ کرام جب وہ آواز سنتے تھے تو پہچان جاتے تھے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے. اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خاص کیفیت بھی طاری ہوا کرتی تھی, جس سے ایک آپ پر جیسے ایک بوجھ ہوتا ہے, اور اس بوجھ کی وجہ سے بعض اوقات سردی کے موسم میں بھی آپ کے چہرے مبارک پر پسینہ آ جایا کرتا ہے, کیفیت ہوا کرتی. تو ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اس صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ پر اسی قسم کی کیفیت طاری ہوئی اور مکھیوں کے بڑبڑانے کی آواز آنے لگی, جس سے میں سمجھا کہ آپ پر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے. پھر جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے ایک دعا فرمائی, اللہم زدنا ولا تنقصنا واقربنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا. دعا یہ فرمائی کہ اللہ ہمارے اندر آپ ترقی ہمیں دیجیے, کمی نہ کیجیے, اور اللہ ہمیں عزت دیجیے اور ہماری بے عزتی نہ کروائیے, اور ہمیں دوسروں پر ترجیح دیجیے, دوسروں کو ہم پر ترجیح نہ دیجیے. یہ دعا قرآن جاتے مقبول میں بھی لکھی ہوئی ہے, یہ دعا فرمائی. پھر فرمایا کہ مجھ پر کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں, اور جو سب ان آیت میں بیان کیے ہوئے اوصاف کا احاطہ کر لے, یعنی ان کی پابندی کر لے, تو میں یعنی اس وقت سیدھا جنت میں جائے گا جو ان اوصاف کو حاصل کر لے. تو اس لیے یہ اوصاف ایسے ہیں کہ جو ہر مومن کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہر ممکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہو, تو عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اگر حضور کے اخلاق دیکھنے ہو تو سورہ مومنین مومنون کی ابتدائی آیتیں پڑھ لو, اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق و اوصاف ہیں وہ اس میں بیان ہیں. اس لیے یہ بڑے اہم اوصاف ہیں جو ان آیات کریمان بیان ہوئے ہیں. تو پہلا ان میں یہ ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, وہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے. دیکھیے بھائی, پڑھتے تو ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں, سنتے بھی رہتے ہیں, لیکن اگر دل میں عمل کا جذبہ نہ ہو تو پڑھنے سننے کا کچھ حاصل نہیں. کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو ہم اپنا وظیفہ زندگی بنائیں. تو پہلی صفت جو بیان ہوئی ہے وہ ہے نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں یہ مومنوں. تو بھائی پچھلے دو دنوں میں کچھ خشوع کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی ہیں, اس کی اہمیت بھی, اس کی فضیلت بھی, اس کا حاصل کرنے کا طریقہ بھی, اس کی تدبیر بھی, یہ باتیں کچھ عرض کی گئی ہیں. تو بس تہیا کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے اپنی نماز میں, اپنی عبادتوں میں خشوع پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ابھی سے ارادہ کر, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائے. بعض اوقات جیان نبوت ہوتا ہے بعض اوقات نہیں ہوتا, لیکن اس سے مایوس نہ ہونا چاہیے بلکہ اس کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ خوشبو پیدا ہو. تو بھائی پہلی صفت تو خوشبو کی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمایا تھا. اس کے بعد فوراً ہی ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, والذین هم عن اللغو معرضون, جو نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں اور جو لغویات سے بےہودہ کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں, منہ موڑنے والے ہیں, لغویات سے بےہودہ کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں. بظاہر تو دونوں باتوں میں کوئی خاص جوڑ نظر نہیں آ رہا. ابھی تو کہا نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں, ابھی کہا کہ لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں, بےہودہ کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں, بےہودہ کاموں کو ترک کرنے والے ہیں گویا. لیکن ان میں ایک بڑا لطیف ربط بھی ہے, اور وہ ربط یہ ہے کہ اگر خشوع حاصل کرنا چاہتے ہو تو اگر خشوع حاصل کرنے کے لیے لغویات کو چھوڑنا ہوگا. جب تک لغویات میں مشغول ہو اور دل لغویات میں لگا ہوا ہے, ہاتھ پاؤں ناک کان آنکھ لغویات میں مشغول ہے, خشوع کہاں سے حاصل ہوگا؟ اللہ کی طرف کہیں توجہ ہو. اس لیے دونوں میں ربط بھی ہے. گویا ایک طریقہ خشوع حاصل کرنے کا ایک بنیادی اہم اقدام یہ بتایا گیا کہ اگر خشوع حاصل کرنا چاہتے ہو, جس پر فلاح کی بنیاد گویا کا دار و مدار ہے, تو لغویات کو چھوڑنا ہو. یہ بڑا زبردست حکم ہے جو قرآن کریم نے عطا فرمایا ہے مومنوں کو, لغویات کو چھوڑنا. اور یہ ایک جگہ نہیں, قرآن کریم نے کئی جگہ لغو چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے. اور جنت کی صفات میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اس میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی. وہاں جب پہنچیں گے تو کوئی لغویات سے خالی ہوگی جنت. کیا ہے لغو چیز, لغویات کیا چیزیں ہیں, اور کن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے, یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے اور عمل کرنے کی ہے. دیکھیے لغو کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں وہ کام یا وہ بات جس میں کوئی فائدہ نہ ہو, یہ مانا ہے لغو کو. وہ کام یا وہ بات جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. اب اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ کہ اس میں فائدہ تو ہے ہی نہیں, الٹا نقصان ہے. یہ پہلی قسم ہے, اور جتنے گناہ ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اور دوسری قسم ہے کہ فائدہ بھی نہیں نقصان بھی نہیں بظاہر دیکھنے میں, وہ بھی لغو ہے. تو پہلی قسم کی لغویات کو چھوڑنا فرض ہے, واجب ہے, اگر نہیں چھوڑے گا گناہ ہوگا. اور دوسری قسم کو چھوڑنا جو ہے وہ فرض واجب نہ صحیح, لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے اس کی تاکید کی گئی ہے. تو پہلی قسم پہلے لینی چاہیے, کہ وہ گناہ وہ اعمال کے جن میں فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے یعنی گناہ. تو فلاح کے حاصل ہونے کے لیے یہ ضروری اور ناگزیر ہے کہ انسان گناہوں کو توڑے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. فلاح اس کے بغیر حاصل نہیں ہو. خوب سمجھ لیجئے کہ نفلی عبادتیں, ذکر, تسبیحات, تلاوت, نفلی نمازیں, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اگر زندگی بھر کوئی نہ کرے فرض کرو, زندگی بھر کوئی نہ کرے لیکن گناہوں سے بچتا رہے, تو یہ ساری ان چیزوں کے نہ کرنے پر کوئی گرفت نہیں ہوگی آخرت میں. جو تم نے تحقیق کیوں نہیں پڑی تھی, تم نے اشراق کیوں نہیں پڑی تھی, تم نے تلاوت کیوں نہیں کی تھی, اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی. لیکن اگر اللہ بچائے کوئی ایک گناہ سرزد ہو جائے, آنکھ کا گناہ, کان کا گناہ, زبان کا گناہ, تو اس گناہ کے سرزد ہونے پر مواخذہ ہے, گرفت ہے. کیا ہو رہا ہے, کبھی کسی آواز ایک طرح سیٹ کرو اس کو, ناظر کیا کر رہا ہے, کبھی بڑھا دیتے ہو کبھی گھٹا دیتے. تو گناہ جو ہے اس کا چھوڑنا فرض ہے, گناہ کا چھوڑنا واجب ہے. اگر نہیں چھوڑے گا اللہ بچائے عذاب کا مستحق ہوگا, آخرت کے عذاب کا مستحق, اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا مستحق ہوگا. چاہے نفلی عبادتیں اور نفلی, اگر گناہ چھوڑ دیے, چاہے نفلی عبادتیں نہیں کی یا کی یا کم کی, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہو جائے گی, جنت حاصل ہو جائے گی. اس لیے گناہوں کا ترک کرنا یہ بڑا اہم معاملہ ہے, جس کے بغیر فلاح کا وصول نہیں. اور بھائی گناہ کا ترک کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ شروع میں بعد آدمی بڑا مشکل لگتا ہے دیکھنے میں کہ بھائی کیسے چھوڑوں. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں جاگزین ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں جاگزین فرما دے, میرا تو کچھ بھی مشکل نہیں. ارے گناہ جو ہے وہ نفسانی خواہشات سے پیدا ہوتا ہے, کسی چیز کو دل چاہ رہا ہے, کسی کام کو دل چاہ رہا ہے, دل مچل رہا ہے, آدمی اس دل کی خواہش کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے, سپر ڈال دیتا ہے, تو گناہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک مرتبہ یہ طے کر لے کہ یہ دل جو ہے نا, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص اپنے لیے بنایا ہے, یہ دل جو ہے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے, اور جتنا میں اپنی ان خواہشوں کو کچلوں گا اور جتنا میں اپنی ان خواہشوں کو دباؤں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے, اس کی محبت پیدا کرنے کے لیے, اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے جتنا بھی میں ان خواہشوں کو کچلوں گا, اتنا ہی میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے انوار پیدا ہوں گے. یہ سوچ کر پوچھ لینا. پھر دیکھو خواہشوں کے کچلنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لذت اور حلاوت عطا فرمائے. ارے یہ خواہشیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں انہی کو پیدا کی ہوئی ہیں. دل مچل رہا ہے کہ آنکھ جو ہے وہ کسی نامحرم کو دیکھ کر لذت حاصل کرے, دل مچل رہا ہے اور خواہش پیدا ہو رہی ہے. ارے یہ خواہش ہماری پیدائش ہی اس لیے کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ میرا بندہ جب یہ خواہش پیدا ہو اس کو کچلے، اس کے کچلنے کی لذت حاصل کرے، اور جب کچلے گا تو اس کے دل میں میری محبت کا نور پیدا ہوگا. فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی ناجائز چیز کو دیکھنے سے اپنی آنکھ کو اللہ تعالیٰ کی خاطر روک لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت عطا فرماتا ہے. وہ ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں جس کے آگے یہ لذتیں سب ہیج در ہیج ہیج در ہیج ہیں. ارے اس دل کی خواہشوں کو کچلنے کی مشق کرو اور کچلنے کی لذت حاصل کرو. یہ خواہشیں تو پیدا ہی اس لیے کی گئی ہیں کہ ان کو کچلا جائے، یہ آرزویں اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ ان کا خون کیا جائے، ان کا خون کرنے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو. تم سمجھتے ہو کہ میں نے اپنی خواہش کو کچلا تو میرا دل ٹوٹ گیا؟ ارے ٹوٹا تو ضرور، لیکن ٹوٹنے کے بعد اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا جلوہ رونق افروز ہوگا. وہ جو کہا کہ تو بچا بچا کے نرک اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ دل کے بارے میں، تو بچا بچا کے نرک اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، تو شکستہ ہو تو عظیم سر ہے نگاہ آئینہ ساتھ. یہ دل تو ہے ایسی چیز جو بنانے والے نے بنایا اس لیے ہے کہ اس پر ٹوٹے پڑے، اس کو کچلا جائے، اور جتنی جتنی چوٹیں پڑے گی جتنا ہی کچلا جائے گا اتنا ہی نگاہ آئینہ ساز میں عظیم ہوگا، اتنا ہی بنانے والا اس کو بابو ان اللہ مع المنکسرۃ قلوب، اللہ ان کے ساتھ ہے جو اپنے دلوں کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعمیر حکم میں توڑتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے. ان اللہ مع المنکسرۃ قلوب. تو یہ نہ سمجھو یہ چوٹیں جو دل پر لگیں گی یہ چوٹیں ہی اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی گاہ بنائیں گی، وہی اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ بنائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جلوہ افروز ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اس میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی خشیت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی عظمت آئے گی، پھر وہ دل کسی کام کا ہوگا. یہ تو پیدا ہی لگ رہے تھے. میرا بھی ایک شعر ہے ہمارے حضرت کہ اللہ کہ یہ جو کسی خواہش کو کچلنے سے دل میں جو درد پیدا ہوتا ہے تو اس کو میں نے شعر میں کہا تھا کہ درد دل دیکھ کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، درد دل دیکھ کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. درد دل دیکھ کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. تو جب یہ خواہشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واقع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں یہ خواہشیں کچلی جاتی ہیں اور اس سے دل میں درد پیدا ہوتا ہے، تو یہ درد پیدا ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جلوہ افروز ہو، اللہ تعالیٰ کی تجلی اور اس قلب کے اندر آ کر وارد ہو. تو بھائی جب تک یہ دل پر یہ چوٹیں نہیں پڑیں گی، اس بات کی چوٹ کہ دل چاہ رہا تھا مگر نہیں کیا، اس بات کی چوٹ کہ دل مچل رہا تھا مگر اس کو روک لیا، جب تک یہ گناہوں سے بچنے کا معاملہ نہیں ہوگا اس وقت تک اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہیں آئے گی. اللہ حضرت ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معاذ بخشی رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک شعر میں نے اپنے والد صاحب، ان کا یہ حضمیہ جی نور محمد صاحب کا، اپنے والد ماجد صاحب سے سنا تھا کہ بھر رہا ہے دل میں حب جاہ و مال، بھر رہا ہے دل میں حب جاہ و مال، کب سماوے اس میں حب ذوالجلال، کب سماوے اس میں حب ذوالجلال، جب مال کی محبت سے بھرا ہوا ہے دل، ہر وقت دل دماغ پر مال دولت ہی کا وظیفہ ہے اور وہی اسی کی محبت دل میں سمائی ہوئی ہے، اور یہ کہ جاہ کی محبت، لوگ میرے دیوانے ہو جائیں، لوگ میرے مسخر ہو جائیں، لوگ میرے معتقد بن جائیں، ساری مخلوق کو مخلوق میری تابع فرمان ہو جائے، جب یہ دماغ میں خیالات پر بھرے ہوئے ہیں تو کب سمارے اس میں حب ذوالجلال، اللہ کی محبت اس میں کب سمارے گی، کیسے سمارے گی، جب ہے ہی نہیں، جب سارا دل تم نے مشغول کر لیا مال اور جاہ کی محبت میں، تو پھر اس میں پروردگار کی محبت کہاں سے آئے؟ تو بھائی گناہوں کو تو چھوڑنا ہو، اور یقین جانے کہ جب اس تصور سے چھوڑو گے، اس تصور سے چھوڑو گے کہ میں اس اپنی خواہش کو اپنے اللہ کے لیے کچل رہا ہوں، اور اپنے دل کو اس دل کے بنانے والے کی خاطر توڑ رہا ہوں جسے ٹوٹنا ہی عزیز ہے، جسے ٹوٹنا ہی محبوب ہے، تو یقین رکھو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر جو لذت حاصل ہوگی وہ گناہ کی لذت اس کے آگے ہیٹ کر ہیٹ ہے، کوئی حیثیت نہیں گناہ کی لذت کی، ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت رضی اللہ تعالیٰ سے روح فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کی لذت ایسی ہے جیسے خارش کے مریض کو کھجانے کی لذت ہوتی ہے، خارش کی بیماری ہو گئی تو خارش کی بیماری میں مزہ آتا ہے بہت کھجانے میں، جہاں خارش ہو رہی ہے اس کو کھجانے میں بڑا مزہ آتا ہے، یہاں تک اردو میں مسل مشہور ہو گئی کہ مزہ یا کھاج میں یا راج میں، کہ مزہ جو ہے وہ یا تو کھاج میں آتا ہے یا تو راج میں یعنی بادشاہت میں آتا ہے، تو بڑا بڑا مزے کا کام ہے اس کو کھجانا، لیکن وہ مزہ آخر میں کیا ہوتا ہے، جہاں خارش ہو رہی ہے اس کو خوب کھجایا کھجایا مزہ تو بہت آیا، آخر میں جا کے چیخیں اٹھنے لگے، آخر میں جا کر وہ زخم میں تبدیل ہو گئے، اس نے زخم میں تبدیل کر دیا اس علاقے کو، تو وہ لذت اچھی ہے، اور ایک لذت ہے صحت کی لذت، صحت حاصل ہے، خوشی وجی تو کہیں بھی نہیں لگ رہی اور خوشی کھجانے کا مزہ بھی نہیں آ رہا، لیکن صحت کی جو لذت ہے وہ دائمی ہے، پائیدار ہے، حقیقی ہے، تو کیا کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے بھائی اس شخص کو کھجانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے میں بھی ایسے خارش میں آ جاؤں تاکہ مجھے بھی مزہ آئے، تو چاہے گا، لیکن صحت کی جو لذت ہے وہ حقیقی بھی ہے، دائمی بھی ہے، پائیدار بھی ہے، تو وہ لذت، تو تقوی کی لذت جو ہے وہ صحت کی لذت ہے، اور گناہ کی جو لذت ہے وہ خارش کی لذت ہے جس کے بعد چیزیں اٹھتی، اور میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ گناہ جو ہے یہ اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بڑی خطرناک، بڑی ہی خطرناک، آخرت کا عذاب تو جو کچھ ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس سے حفاظت میں رکھے، آخرت کا عذاب تو گناہ پر ہے ہی، دنیا میں بھی دنیا میں بھی گناہ جو ہے وہ بہت ہی برے نتائج پیدا کرتا ہے دنیا کے اندر. کیا برے نتائج پیدا کرتا ہے؟ کہ اللہ بچائے یہ گناہ بسا اوقات انسان کی عقل کو مست کر دیتا ہے، مت مار دیتا ہے، الٹی باتیں سوچتی ہیں، سیدھی طرف چلنے کا راستہ محدود ہو جاتا ہے. دیکھو قرآن کریم میں فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے یعنی گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہارے دل میں ایسا معیار پیدا کر دے گا، کانٹا پیدا کر دے گا جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہو، ایسا کانٹا پیدا کر دے گا جو اچھے برے کی تمیز پیدا کرنے والا ہو اگر گناہوں سے بچو، اور اللہ بچائے اگر گناہ سے نہ بچے. اتبع نفسہ ہواہا، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے پیچھے چھوڑ دیا کہ جو دل چاہ رہا ہے دل میں آ رہا ہے کر رہے ہو، جو دل میں آ رہا ہے کر رہے ہو، کوئی روک ٹوک نہیں کر رکھی. اللہ بچائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل پر زنگ پڑ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے، معروف حدیث ہے، کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک چھوٹا سا نقطہ، سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. پھر دوسرا کرتا ہے وہ نقطہ اور لگ جاتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے اور لگ جاتا ہے، چوتھا کرتا ہے اور لگ جاتا ہے. اللہ تعالی حفاظت میں رکھتے ہیں. ہاں توبہ کر لے تو پھر اللہ یہ نقصے دھو دیتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کی اور بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے تو ایک وقت یہ دل پر رنگ کی کیفیت اختیار کر لیتے ہیں. اللہ بچائے اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. دل پر زنگ کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں. دل پر زنگ کی حیثیت اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ اب اس دل میں کوئی نیکی کا خیال آتا ہی نہیں، ہر وقت مت ماری گئی، عقل الٹی ہو گئی، غلط کو صحیح سمجھ رہا ہے، صحیح کو غلط سمجھ رہا ہے، اور اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھ رہا ہے. یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا خود اختیار ہو، یہ گناہ کی، گناہ کا اللہ بچائے، گناہ کا یہ بدترین نتیجہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بغض پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. اور بھائی اور تو یہ ہے، اگرچہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن کے لیے بڑی رحمت کا معاملہ یہ فرمایا ہوا ہے کہ یہ گناہ اتنی خطرناک چیز، لیکن اس سے بچنے کے لیے یا اس کی تلافی کے لیے انتہائی آسان نسخہ رکھ دیا ہے، توبہ اور استغفار. چلو کر لیے گناہ جو کچھ کر لیے مجھے، لیکن آج توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب معاف، حتی منظم کم اللہ زمبلا، وہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ گناہ ہوا ہی نہیں، ایسا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے کہ گناہوں کی جب معافی مانگے بندہ، سچے دل سے مانگے، توبہ کر کے مانگے، توبہ کا حصہ یہ بھی ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ معاف کروا دیتے ہیں، توبہ سے معافی ہو جائے. لیکن اس کے باوجود میرا ایک بات سمجھنے کی ہے کہ توبہ سے الحمدللہ معافی تو ہو جاتی ہے، لیکن گناہوں کے نتیجے میں جو قلب میں ایک ظلمت پیدا ہوئی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے جو دوری ہوئی تھی وہ فوراً دور نہیں ہوتی، اس ظلمت کا کچھ نہ کچھ اثر رہتا ہے، توبہ کے بعد بھی رہتا ہے۔ حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ جیسے آپ اگر جسم پر ایک زخم ہوا، آپ نے اس کا علاج کیا، علاج کر کے وہ زخم منتقل ہو ختم ہو، لیکن اس کا نشان باقی رہے، کہا جاتا ہے اس نشان میں تکلیف کوئی نہیں، زخم کی جو تکلیف ہوا کرتی تھی اس میں سے وہ کوئی تکلیف باقی نہیں، کوئی چیز نہیں اٹھ رہی، کوئی درد نہیں ہو رہا، لیکن نشان پڑا ہوا ہے کالا کالا، وہ یاد دلا رہا ہے کہ یہاں پر زخم ہوا ہے۔ تو اسی طرح گناہ سے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے معافی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں جو کمی آ گئی تھی، تعلق میں جو نقصان آ گیا تھا، وہ فوراً دور نہیں ہوتا، اس دو تعلق کی کمی جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر دھیرے دھیرے ہی دور ہوتی۔ اب بلا تشبیہ یہ سمجھو کہ جیسے دو دوستوں میں ناراضگی ہو، چپکلش ہو اور ایک دوسرے سے برگشتہ ہو، یہ اس سے بات نہیں کرتا، وہ اس سے بات نہیں کرتا، دونوں کے درمیان چپکلش چلتی رہی، پھر ایک مرحلہ آیا کہ کسی اللہ کے بندے نے دونوں کے درمیان دوستی کرا، اچھا بھائی چھوڑو یار، کسلا کسا سب چھوڑو، شکایتیں جو کچھ ہے وہ چھوڑو، اب کہہ لو اب دوستی کر لو، ہاتھ ملا لو، گلے لگا لو، ہاتھ بھی ملا لیا گلے بھی لگا لیا، وہ کر کے تعلق ختم ہو، وہ دشمنی یا چپکل اس کی پتا جو ہے وہ دور ہو، لیکن کیا دل بھی فوراً کھل جائے گا؟ ایک دم سے دل کھلتے کھلتے تو کچھ وقت لگے گا، ہر ایک دوسرے سے دیکھے گا یہ کیسا چل رہا ہے میرے ساتھ، یہ آیا اس چپکلی کو ختم کرنے کے بعد میرے ساتھ کھلے دل سے ملتا ہے یا نہیں، تو ذرا کچھ وقت لگے گا اس بے تکلفی سے پیدا ہونے میں اور محبت کے جوش و خروش سے پیدا ہونے میں جو پہلے، تو گناہ کرنے کے نتیجے میں اور گناہ سے توبہ کرنے کے نتیجے میں اگرچہ گناہ معاف ہو جائے مگر اس کی غلبت کچھ نہ کچھ باقی رہتی ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ اثر باقی رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے سمجھ لیجیے، کیا رہتا ہے؟ رہتا یہ ہے کہ پھر عبادت میں خشوع پیدا نہیں جیسا ہونا چاہیے، عبادت میں وہ انوار نہیں حاصل ہوتے جو اللہ تعالیٰ نے عبادات کے اندر رکھے، نماز کے اندر کیا عبادت، کیا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، وہ معراج جو ہے نہیں بن پاتی، انوار وہ انوار جو معراج المومنین جو ہونے چاہیے وہ حاصل نہیں ہو پاتے، اس واسطے کہ تعلق میں کمزوری آ گئی۔ انوار عبادت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا اس حالت، یعنی وہ ظلمت کچھ عرصے تک اس طرح جاری رہتی ہے کہ عبادت کے نور سے جو ہونا چاہیے اس سے محروم رہتی ہے۔ ہاں جب آدمی لگا رہے تو انشاءاللہ وہ بھی ظاہر ہو جائے، لیکن اس کا اثر یہ رہتا ہے۔ اللہ. تو بھائی یہ ہم لوگ چونکہ بحث ہے نا اس وقت تو پتہ نہیں چلتا عبادت کا نور ہوتا کیا ہے, عبادت کا نور ہوتا کیا ہے وہ پتا ہی نہیں. جب وہ پتا نہیں تو اس کے گم ہونے کا احساس نہیں. جن اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احساس تھا فرماتے ہیں وہ جانتے ہیں. حضرت مانا یعقوب صاحب رفیع رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے موائد میں پڑھا کہ وہ فرما دیتے کہ کہیں کسی جگہ کھانا کھا لیا تھا اور وہ کوئی دعوت تھی, دعوت سے پہلے پتا نہیں تھا کہ یہ کھانا جو ہے یہ مشتبہ قسم کا ہے, اس کی آمدنی مشتبہ ہے تو خالی کھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کی ظلمت اتنے عرصے رہی کہ مہینے بھر تک ظلمت کر دی, ایک مہینے تک. حالانکہ وہ اب جب پتا نہیں تھا, پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ بھائی یہ مشتبہ کھانا ہے, تو اس کے مکلف بھی نہیں تھے اس کو چھوڑنے کی, وہ گناہ بھی نہیں ہوا کوئی جائے کوئی سالہ گنا کرے معلوم ہی ہے, لیکن فرماتے ایک مہینہ تک اس کی ظلمت باقی رہی, خراب خراب خیالات آتے تھے, گندے گندے خیالات آتے تھے اس کی وجہ سے. تو حرام کھانے کا بھی اثر ہوتا ہے. تو گناہ کیا یہ مت سمجھو کہ بس معافی ہو گئی تو بس پیسہ ختم ہو گیا, نہیں, کچھ نہ کچھ اثر اس کا باقی رہتا ہے جو عبادت کے نور کو ختم کر دے, عبادت کے خوشبو کو. اسی لیے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون کے ساتھ والذین هم عن اللغو معرضون, جب تک لغو سے اعراض نہیں کرو گے اس وقت تک خوشبو بھی کم آپ کو پیدا نہیں ہوگا. تو بھائیو رمضان کا مہینہ ہے, ماشاء اللہ بہت بڑی تعداد احتکاب میں بیٹھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور. اللہ تعالیٰ اس رمضان کو اس احتکاب کو مبارک فرمائے, اس کے انوار و برکات سے سب کو مستفید فرمائے. لیکن فائدہ اس وقت ہوگا جب ایک مرتبہ یہ طے کر لے کہ گناہ نہیں ہوگا اس سال, یہاں سے نکلنے کے بعد گناہ نہیں ہوگا, آنکھ غلط جگہ پر نہیں پڑے گی, زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی, کان بری بات کو نہیں سنے گی. ایک مرتبہ یہ عزم کرنا ہوگا, اللہ کے لیے کرنا ہوگا, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا نور دل میں پیدا ہوتا ہے. اور بھائی گناہ تو بہت سے ہیں, لیکن دو گناہوں میں ابتلا آج کل بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے, اس سے بچنے کی خصوصی کوشش اور خصوصی عزم آج کی طرح. ایک نگاہ کا گناہ, بد نظری کے لذت لینے کے لیے کسی نامحرم کو دیکھنا, اللہ بچائے. اس کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کا گناہ قرار دیا, زنا ہو بر نظر, یہ نظر کا زنا ہے, نظر کا زنا ہے. اللہ بچائے. اور ابتلا حصہ ہے اتنا ہے اس کا کہ باہر نکلو تو نگاہ کو پناہ نہیں ملتی, چاروں طرف ایسے مناظر سامنے آتے ہیں کہ آدمی اس میں مبتلا ہونے لگتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں, یہ تو چھوٹ چاہیے ہم کو, گناہ جب آپ کی آنکھ ایسی بچلتی ہے اور یہ ہوتا ہے تو بس بس ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے گناہ بڑا ابتلا عام ہو. ہو رہا ہے اور ایک غیبت کا گناہ. بس کوئی مجلس مشکل سے خالی ہوتی ہے جس میں کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی غیبت نہ ہو. اللہ تو ان گناہوں سے خصوصی طور پر اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کر. ارے کیا رکھا ہے یہ نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے اس کو یہ غلط جگہ پر پڑھنے کے لیے مچل رہی ہے, تم اللہ کے لیے اس کو روک دو اور اس خواہش کو اپنی پامال کر دو, اس خواہش کو کچل ڈالو اللہ کے لیے. تو دیکھو اگر لیک بھی لیا پر سر ایک لمحے کے لیے ایک نظر ڈال لی وہ کیا لذت ہے وہ, اور کیا اس سے فائدہ حاصل ہوا ایک لمحے کے اندر جبکہ اتنا بڑا گناہ تم نے اپنے سر لے. اللہ تعالیٰ محفوظ. اللہ یہی نظر ہے, حلال چیز پر ڈالو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کو. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شوہر اگر اپنی بیوی پر محبت کی نگاہ اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, شوہر بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, بیوی شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے, تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. وہاں یہ حال اور ادھر ادھر ڈھانک ٹانک میں یہ جو ہے رنگ نگاہ کا غلط استعمال ہے, گناہ کا استعمال ہے, اللہ بچائے اس کا وبال ہے. وبال یہ نہیں اتنا بڑا وبال یہ کیا کم ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ ظلمتوں سے پر ہو جاتا ہے, اندھیریوں سے پر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی ہر ایک غیبت بھائی ہر مسجد کے اندر چلتی رہتی ہے, زبان کو ذرا تھامیں, زبان کو ذرا روکیں, ایسا نہ ہو کہ اس کے منہ سے غلط بات نکل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خوبی اعلیٰ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ان گناہوں نے ہمارے کل قلب کو یا اللہ ظلمتوں سے بھر رکھا ہے. یا اللہ اپنی رحمتیں اس گناہوں کے ظلمتوں کو دور فرما دے. یا اللہ اس قلب کو اپنی محبت کا مرکز بنا دے. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے. اللهم انا نسألك حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم يا ارحم الراحمين اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم يا ارحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا امان المستجيبين اجعل حبك احب الاشياء الينا واجعل خشيتك اقوى الاشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالسوق الى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا ارحم الراحمين انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين.